انسان اللہ کی نافرمانی میں خواہ کتنا ہی تھکتا رہے، کتنی ہی محنت کرے، کتنے بڑے بڑے کام کرے، آخرت میں ان کاموں کا کچھ بھی صلہ نہیں، کوئی بھی اجر نہیں، کوئی بھی جزا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں بتاؤں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون سنا، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ عام طور پر دنیا میں یہی ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے بہت اچھا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہم بالکل مطمئن ہیں، ہم میں کون سی خرابی، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ اگر کبھی کسی کو کہا جائے آؤ قرآن پڑھو، آؤ اللہ کی بات سنو، کہتے ہیں کہ کس کو نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حالانکہ کبھی قرآن نہیں پڑھا ہوتا، کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن ٹالنے کے لیے ایسی بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، ہر کورس کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، سہولت اور گنجائشیں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان چیزوں کی اہمیت جو نہیں۔ ہم زمین کی طرف دیکھتے ہیں، زمین کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، یہاں کے فائدے اور نقصان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہماری نگاہیں اوپر نہیں اٹھتی۔ ہم ان سے تو متاثر ہیں جو زمین پر کوئی چھوٹا سا کام کر کے لے آتے ہیں۔ کوئی شخص ایک مشین ایجاد کر لیتا ہے تو اس سے ہم بہت متاثر ہو جاتے ہیں، دنیا کے ان ممالک کی طرف ریجھی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، وہاں جانے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے خواب دیکھتے ہیں، ان سے متاثر ہیں، مرعوب ہیں کہ انہوں نے جہاز بنا لیے، انہوں نے بڑے بڑے راکٹ بنا لیے، وہ چاند تک پہنچ گئے، اور انہی چیزوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ چاند پہ پہنچنے والوں سے تو بہت مرعوب ہیں، چاند بنانے والے سے مرعوب کیوں نہیں؟ اس کی بڑائی دل میں کیوں نہیں آتی؟ ابھی تو چاند ستاروں سے آگے بہت بڑی دنیا ہے جہاں انسان نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ خلائی سیارے بنانے والوں سے مرعوب ہوتے ہیں، اس خلا کے بنانے والے، اس آسمان کے بنانے والے سے مرعوب کیوں نہیں ہوتے؟ اس کو بڑا کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ جب بھی کوئی نیا طریقہ علاج دریافت ہوتا ہے تو ان سے مرعوب ہوتے ہیں، لیکن اس سے مرعوب نہیں ہوتے جس نے صحیح صحت مند جسم بنائے۔ اور سال ہا سال تک ہمیں یہ نعمتیں بغیر کسی قیمت کے دیں۔ آپ دیکھیے، کوئی ایک چھوٹی سی نعمت بھی چلی جاتی ہے تو کس قدر خرچ ہوتا ہے، کس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے دانت اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت بنائے، لیکن جب دانتوں میں کوئی تکلیف ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کا ایک دانت ٹوٹ جائے، تو نیا دانت لگوانے میں نہ تو وہ خوبصورتی آتی ہے، اور اس کے برعکس جو پیسہ لگتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، وہ الگ ہے۔ لیکن جب تک ہمارے دانت صحیح سلامت ہوتے ہیں، ہم اللہ کا شکر کم ہی ادا کرتے ہیں۔ کبھی ذہن میں بھول کے بھی خیال نہیں آتا کہ یہ ایک نعمت ہے، اس پر اس کا شکر ادا کریں۔ ہماری آنکھیں تندرستی کے ساتھ صحیح سلامت کام کرتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتنی دفعہ اس پر شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، جو ہی نظر کمزور ہونے لگتی ہے اور چشمے پہ چشمہ بدلتا ہے تو کتنی مشکل پڑتی ہے انسان کو، اس کے ایڈجسٹ کرنے میں، اس کے خریدنے میں، بار بار نگاہ ٹیسٹ کرانے میں، اس چشمے کو سنبھالنے میں کتنی مشقت لگتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کی نگاہیں ٹھیک کام کرتی ہیں، وہ کتنی دفعہ اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم الحمدللہ، ہماری زبان ذائقہ چکھتی ہے، ہم منہ سے کھانے کے قابل ہیں، ہم حلق سے نگلنے کے قابل ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہسپتالوں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں جو اپنے منہ سے نہیں کھا سکتے، جن کو غذا نالیوں کے ذریعے دی جاتی ہے، جو اٹھ کر یورین پاس نہیں کر سکتے، انہیں اس چیز میں بھی دوسروں کی محتاجی ہے۔ ہم ان نعمتوں کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چلنے پھرنے والا بنایا، ہمیں صحت اور طاقت عطا کی۔ تو جب تک یہ نعمتیں ہیں، ہمارے پاس ایک امانت ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہیں اور بہت جلد واپس لے جانے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کا سوچیں، ان نعمتوں کا شکرانہ سوچیں، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرنا سوچیں۔ اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ تو ہم سب مسلمان تو ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شعوری مسلمان بنیں، ہم اپنی سوچ اور اپنے ارادے کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دیں، اور جب ہم ایسا کریں گے تو دنیا میں بھی فرق محسوس کریں گے کہ ہمارے دل کے اندر اطمینان ہو جائے گا. اسلام کا لفظ سلامتی سے ہے. جو شخص خوشی کے ساتھ اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً نماز پڑھنا کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ وضو کر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں تو جو دل کا اطمینان اور سکون اور خوشی نماز پڑھ کر ملتی ہے وہ بیٹھے رہنے سے کبھی بھی نہیں ملتی. آپ نے ان دونوں کیفیتوں کا خود اپنی ذات میں تجربہ کیا ہوگا کہ آزان ہوئی، نماز پڑھ لی، اگرچہ پڑھتے وقت مشکل اور مشقت ہوئی، تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی، لیکن جب پڑھ لی تو دل کی حالت بدل گئی. اور دوسری کیفیت یہ کہ تھوڑے سے آرام کے لیے، تھوڑی سی سستی اور غفلت کے ساتھ بیٹھے رہے، نماز نہیں پڑھی، آپ دیکھیں گے کہ دل پہ ایک بوجھ سا پڑ جاتا ہے، دل پہ ایک اداسی سی آتی ہے، ایک ڈپریشن ہوتا ہے. اور بسا اوقات یہی بوجھ بڑھتے بڑھتے، یہی ڈپریشن بڑھتے بڑھتے بڑے بڑے غموں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اندر سے روگ لگ جایا کرتے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر انسان توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، دل کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، دلوں کی رونق ماند ہو جاتی ہے. پھر انسان اپنے آپ کو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دل بہلتا نہیں. پھر انسان دوائیوں کے سہارے اپنے آپ کو سلانے کی کوشش کرتا ہے، دوائیوں کے سہارے سکون پانے کی کوشش کرتا ہے. ٹرنکلائزر انسان کو وقتی طور پر سلا تو دیتے ہیں، غم بھلوا تو دیتے ہیں. انسان نشہ کرنے لگتا ہے، نشے میں سکون ڈھونڈنے لگتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ وطن عزیز میں بے شمار نوجوان ایسے ہیں کہ جو زندگی کے کرب اور پریشانیوں کے ہاتھوں سکون نشے میں تلاش کرتے ہیں. کس طرح انہوں نے اپنی زندگی اور اپنے گھر والوں اور خاندان والوں کی زندگیاں آجیرن کر رکھی ہیں، کس طرح مال و دولت کا ضیاع ہے، کس طرح اپنی صلاحیتوں کا ضیاع ہے، کیسی کیسی ذہانتیں ضائع ہو رہی ہیں انہی چیزوں کے ہاتھوں. صحابہ کرام میں سے کوئی نشہ نہیں کرتا تھا، کسی کو سکون آور دوائیوں کی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں خوشی کے ساتھ اللہ کے حوالے کی تھیں. وہ دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اللہ کی اطاعت کرتے تھے، نیکی کے کاموں میں ان کو دھکا نہیں دینا پڑتا تھا، وہ دوڑ دوڑ کر آگے بڑھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ فقر کے باوجود، پیٹ پہ پتھر باندھنے کے باوجود ان کی زندگیوں میں خوشی تھی. آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی دل خوش نہیں ہوتا، پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے، پھر بھی اطمینان سے نہیں سو پاتے، طرح طرح کے تفکرات ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا. جو شخص اللہ کے حوالے خود کو کر دیتا ہے پھر اللہ کی طرف سے ایک انعام آتا ہے دنیا میں اس پر، کہ اس پر سکینت نازل ہوتی ہے، اس کو خوشی اور اطمینان ملتا ہے، پھر غم بھی اس طرح نہیں ستاتا جس طرح عام حالات میں انسان کو پریشان کرتا ہے. پیر عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت گزار تھے، بہت نیک انسان تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو دنیا بھی بہت دے رکھی تھی. اور اس دنیا کا عالم یہ تھا کہ ان کے بڑے بڑے جہاز تجارت کے چلتے تھے، جو ایک جگہ سے سامان لے کر دوسری جگہ جاتے اور دوسری جگہ سے سامان لاتے، تو بہت بڑی تجارت تھی ان کی، بہت مالدار انسان تھے. لیکن اس کے باوجود وہ مال کی محبت میں کبھی گرفتار نہیں ہوئے، ان کے دل میں بس اللہ ہی کی محبت تھی. مال تو اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اللہ نعمت دے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر کوئی تکبر اور فخر اور غرور. بہرحال وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ آپ کا فلاں جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا ہے. ان کے چہرے پر کوئی ہوائیاں نہیں اڑی، کوئی انہوں نے ہاں نہیں کی، کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا، بیٹھے بیٹھے مسکرائے، کہتے ہیں الحمدللہ، جس نے دیا اسی نے لیا، میرا تو کچھ تھا نہیں، اسی کا دیا ہوا تھا. اور پھر اگلے دن اسی طرح، ایسا ہی وقت ہے، اسی طرح لوگ بیٹھے ہیں کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ وہ کل والی خبر غلط تھی، جہاز کنارے پہنچ گیا ہے، وہ غرق نہیں ہوا. تو اس پر بھی وہ آپے سے باہر نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی شور ہنگامہ نہیں کیا، وہیں بیٹھے بیٹھے مسکرائے اور کہتے ہیں الحمدللہ. تو ان کے پاس جو بیٹھنے والے تھے انہوں نے پوچھا کہ کل جب آپ کو یہ خبر ملی کہ جہاز ڈوب گیا ہے تب بھی آپ کے منہ پہ الحمدللہ تھا، اور آج جب پتا چلا کہ وہ بچ گیا ہے تو آپ کے منہ پہ پھر بھی الحمدللہ تھا، تو انہوں نے کیا بتایا ہوگا؟ آپ سوچئے، انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ اللہ جب نعمت لیتا ہے تو میں کیا رویہ اختیار کرتا ہوں، جب دیتا ہے تو کیا کرتا ہوں، ان دونوں میں بہت بڑا فاصلہ نہیں، اس لیے کہ دینا بھی اس کا ہے لینا بھی اس کا ہے۔ تو جب ہر چیز کا مالک وہ ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اس کی نعمت ہے، یہ ہمیں کوئی انعام کے طور پہ نہیں ملا، بطور نعمت ملا ہے۔ اور یہی چیزیں اگر ہم ان کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں گے تو قیامت کے دن ان کے سلے میں بطور انعام یہ سب کچھ ملے گا۔ جہاں تک دنیا کی محبت کا تعلق ہے تو یہ فطری طور پر انسان کے دل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا واللہ عندہ حسن المآب۔ کہ انسانوں کے دلوں میں کچھ چیزوں کی محبت رکھ دی گئی ہے، کچھ خواہشات کی محبت رکھ دی گئی، کس کس چیز کی؟ من النساء، عورتوں کی، والبنین، بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرتی، اور ڈھیروں مال کی، خزانوں کی، من الذہب والفضتی، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومتی، اور نشان لگے گھوڑے، اور آج کے دور میں آپ گاڑیاں سمجھ سکتے ہیں، والانعام، اور مویشی جانور، والحرس، اور کھیتیاں۔ یہ سب چیزیں ان کی محبت اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہیں، ان کی محبت بھی اللہ ہی نے دلوں میں ڈالی ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کیا فرمائی؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے کی چیز، یہ تو چند دن کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، لیکن یہ نہ بھولو کہ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین انجام اس کے پاس ہے، بہترین پلٹ کر جانے کی جگہ تو وہاں ہے۔ یہ تو چند روز زندگی کی چیزیں ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں دیتی۔ سوچئے جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کتنے بھی کپڑے ہوں ہمارے، یہیں رہ جاتے ہیں، ایک سفید کپڑے میں لے کے جاتے ہیں۔ کتنا بھی اچھا بیڈ روم ہو، اس قبر کے گھر کے اور اس بیڈ روم کو بھی یاد کر لیجئے، کوئی وہاں لائٹ نہیں جلاتا، کوئی کارپٹ نہیں بچھاتا، کوئی وہاں ہوا کے لیے کھڑکی نہیں رکھتا، اس اندھیرے گھر میں دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جتنی بھی ہمارے نام پہ پراپرٹی ہو سب یہیں رہ جاتی ہے، دوسرے اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب تو دنیا کی زندگی کے استعمال کے لیے ہیں، کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ان کو خود بھی استعمال کیا جائے، ان کو لوگوں پر بھی خرچ کیا جائے۔ یہ تو دراصل امتحان ہے، لیکن نظر انسان کی آخرت کے گھر پر رہے۔ اور پھر فرمایا قل انبئکم، ان سب چیزوں کو پا کر کیا میں تم کو بتاؤں؟ بخیر من ذالکم، ان سے بھی اچھی چیز۔ یعنی ایک انسان جس کے پاس یہ سب کچھ ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ سب کچھ مل گیا تم کو، کون کون سی چیزیں؟ اچھی بیوی، بیٹے، ڈھیروں مال، سونا، چاندی، گاڑیاں، جانور، مویشی، مال متا، اور کھیتیاں، فصلیں، زمینیں، سب کچھ ہے نا۔ انسان کہتا ہے میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے اچھا بتاؤں؟ ان چیزوں پہ انسان ناز کرتا ہے نا کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ان میں سے ہر چیز میرے پاس ہے، میرے پاس کوئی کمی نہیں۔ فرمایا نہیں، ابھی کمی ہے، اس سے اچھی چیز بھی ہے جسے تم بھولے ہوئے ہو، اور وہ کیا ہے؟ اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ، جو لوگ اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں، ان چیزوں کو استعمال کر کے ان کے نہیں ہو کے رہ جاتے، ان میں رہتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولتے بلکہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور اس کی خوشی کے کام کرتے رہتے ہیں، اس سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں، سرکشی نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ، ان کے رب کے پاس باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرتن، اور پاکیزہ بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا مندی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے ان سب چیزوں کو پا کر کرتے کیا ہیں۔ مجھے یاد رکھتے ہیں یا ان چیزوں کے ہو جاتے ہیں؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم عام طور پر بچوں کو بہترین تعلیم دلواتے ہیں، بہترین ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو جوان کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، زندگی کی ہر نعمت ان کے قدموں میں رکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو اچھی ڈگری دلوانے کے ساتھ اچھی جاب دلوائیں، اس کے لیے معلوم نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، ان کے پاس اچھا گھر ہو۔ اگر وہ بنانے کی طاقت نہیں رکھتے اور اپنے پاس طاقت ہو تو انسان کہتا ہے کہ چلو بچوں کے گھر بھی بنا ڈالے اور ان کے لیے زندگی کی ہر سہولت پیدا کرے۔ لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کچھ ساری زندگی ماں باپ بچوں کو دیتے رہتے ہیں اور بچوں کو جب یہ سب کچھ مل جاتا ہے تو وہ ماں باپ ہی کو بھول جاتے ہیں، ادھر سے ہی نظریں چرا جاتے ہیں، ادھر سے ہی منہ موڑ جاتے ہیں۔ اور یہی دراصل زندگی کا حال ہے۔ ہم انسان بھی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہی کر رہے ہیں، اس نے سب کچھ ہمیں دیا، اس نے ذرے سے پروان چڑھایا۔ وہ رب العالمین جس نے ہمیں ایک حقیر نطفے سے ایک انسان بنا دیا اور زندگی کی بہترین نعمتیں دے کر جوانی عطا کی، اتنی نشو نما دی کہ ہماری ساری صلاحیتیں بہترین طریقے پہ کام کر رہی ہیں، مال و دولت سے نوازا، اور آج جب سب کچھ مل گیا تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی کو بھول گئے؟ اسی کی طرف لوٹنے کا ٹائم نہیں، اس کے لیے سجدہ کرنے کا ٹائم نہیں، اس کے ذکر کا ٹائم نہیں، اس کی کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے بندوں کا خیال رکھنے کا ٹائم نہیں، مریضوں کی عیادت کا ٹائم نہیں، فقیروں مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ٹائم نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس سوچ نہیں؟ کیوں نہیں؟ جس رب نے یہ سب کچھ دیا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کے لیے کیا فرمایا، ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا مندی ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے کہ آخرت میں سب نعمتیں بھی ملیں گی، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر، اور اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ الصابرین، یہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اطاعت صبر چاہتی ہے۔ ہم خوش دلی کے ساتھ، جذبے میں آ کے، جوش میں آ کے بعض اوقات اللہ کے ساتھ بڑے بڑے عہد کرتے ہیں، لیکن ذرا سی مشکل پیش آتی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، میری تو اتنی آرام سے زندگی بسر کر رہی تھی، جس دن سے میں نے دین کا نام لیا تو میرے اوپر تو مشکلوں کی ایک قطار آ گئی، یہ بھی مشکل ہو گئی، یہ بھی ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ بھی آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے بندوں پہ کیسے کیسے ٹیسٹ آئے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال امن و امان سے نہیں رہ رہے تھے؟ کتنی عزت تھی، کتنا سب کچھ تھا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، اتنی تجارت تھی ان کی کہ سارے مکہ والوں کا مال ایک طرف ہوتا اور حضرت خدیجہ کا تجارتی سامان دوسری طرف ہوتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ اس قدر مالدار خاتون سے آپ کی شادی ہوئی تھی، بچے تھے، سب نعمتیں تھیں۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آؤ میرے دین کو پھیلاؤ، تو کیسی کیسی مشکلات آئیں، لیکن مقام اور مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہوا۔ ورنہ دنیا کا مال و دولت تو اوروں کے پاس بھی تھا، اس مال و دولت کے ساتھ وہ کہاں گئے پھر دنیا سے؟ عزت دراصل اس میں ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے۔ تو الصابرین، دین کی طرف آنے کے لیے سب سے پہلی صفت صبر، والصادقین، اور سچ بولنے والے، کہ انسان اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دے، کیونکہ ایمان اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ والقانتین، اور مسلسل اطاعت کرنے والے۔ قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یہ نہیں کہ کبھی اچھا کام کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا، مرضی ہوئی تو اچھا کیا، مرضی نہ ہوئی تو سب کچھ بھول گئے۔ نہیں، عبادت میں کنسسٹنسی، کنٹینیوٹی، اور ایک مستقل طریقے سے استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، چاہے چھوٹی چھوٹی نیکی ہو لیکن مستقل طور پر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ پھر والمنفقین، خرچ کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے بندوں کو شریک کرنے والے، اس میں ان کی ضروریات پوری کرنے والے بھی۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے، کیونکہ حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو کبھی اپنی نیکی پر کوئی ناز نہیں ہوتا، کوئی مان نہیں ہوتا، وہ تو سب کچھ کر کے بھی یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنے والا باقی ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ بہت کر لیا ہے، ہمیں سب پتا ہے، نہیں، وہ تو کیا دعا مانگتے ہیں، رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر. وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بہت نیک پاک ہو گئے، وہ تو استغفار کرتے ہیں، اور استغفار کے لیے بھی سحری یعنی تہجد کا وقت اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں سے راضی ہوتا ہے. تو ہم سب کے لیے اسی میں اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کو راضی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے. ایک چھوٹی سی نظم آپ کو سناتے ہیں.
دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے مسافر جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، اس بات کو نہ بھولو، سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے اے مسافر یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہے، مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مخمل میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. دو گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے دنیا کے اے مسافر. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا کے اے مسافر
دعا کر لیا کرو. سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا اله الا الله انت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله پاک جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے تو اپنی رحمت سے قبول فرما. یا اللہ جو بات تیری مرضی اور تیری پسند کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اس کے لیے کھول دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے کلام کی محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی عظمت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا کر دے۔ یا رب العالمین ہم سب سے بڑا تجھی کو سمجھیں، یا اللہ اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان کر دے، یا اللہ ہمارے اندر عاجزی پیدا کر دے، یا اللہ ہمیں اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر آج کے کلام میں کوئی بات ایسی زبان سے بھول کر نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ سب کا آنا یہاں قبول فرما، یا اللہ سب بہنوں کے آنے کی کوشش قبول فرما، یا اللہ اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، انہیں اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کی تمام دنیا اور آخرت کی مشکلات آسان فرما۔ یا اللہ جتنی بھی بہنیں آئی ہیں یا اللہ ان سب کے دلوں میں جو نیک دعائیں اور تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما۔ یا رب العالمین تمام بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق، اتحاد اور محبت پیدا کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان کر دے۔ یا اللہ ہماری موت کو ہمارے لیے آسان کر دینا۔ یا اللہ تو ہماری قبروں کو روشن کر دینا، ہمارا حساب کتاب آسان کر دینا۔ یا اللہ تو ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کے حرام سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہو گیا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یا رب العالمین جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس محفل کا انتظام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما اور ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔